الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بالصلاه والصيام والزكاه ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین محترم بزرگ اور دوستو پچھلے تین ہفتوں سے توبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بیان چل رہا ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے اور گناہوں کے بارے میں گناہوں کی حقیقت اس کے نتائج اور توبہ کیسے کی جائے تو پچھلے ہفتے اس بات پر مذاکرہ کیا تھا کہ توبۃ النصوح ندامت ہے پچھتاوا ہے اور عزم ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا اور اس کی ترتیب بنانا ترکیب بنانا منصوبہ بنانا اور لکھنا کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنے مستقبل زندگی میں نمازوں کے بارے میں جو میری رہ گئی ہیں اور جو میری زکوٰۃ رہ گئی ہے حج ہے اور میرے روزے ہیں تو یہ تو سارے ہو گئے حقوق اللہ ان سے توبہ گناہوں سے توبہ کرنی کہ جو ہوا اللہ کی نافرمانی اللہ کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو اس سے توبہ کرنی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اور ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تنگ کیا ہے ستایا ہے اور ان کی توہین کی ہے تو پھر ان سے جا کر معافی مانگنی ایک ایک سے جا کر معافی مانگنی تو یہ ہے حقوق العباد اور یہ بہت بڑا باب ہے اسلام میں کہ اللہ کے بندوں سے چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں کوئی بھی انسان کو ستانے کا کسی کو حق نہیں ہے غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں اور مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں دونوں کے ایک غیر مسلم کو اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ اس کو ستانا جائز ہو گیا ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے وہ اسی دائرے میں آئے گا چاہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے وہ ہندو ہے سکھ ہے یا دیریا ہے اور اسلام نہیں ہے یا کوئی مذہب نہیں ہے وہ پڑوسی ہی رہے گا اور اس کے حق ہیں. فرمایا اسلام میں تین قسم کے حق ہیں، یعنی کہ تین قسم کے حقوق العباد ہیں، ان کو تین قسموں میں رکھا جا سکتا ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے یہ ہے کہ کم از کم انسان اتنا کر لے اپنی زندگی میں، اگر باقی کام نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ ہے، نمبر ایک، کہ اس کے شر سے ساری انسانیت محفوظ رہیں، اس کے شر سے، اس کے گناہ سے سارے محفوظ رہیں. اگر وہ کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، کسی کا بھلا نہیں کر سکتا، کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، کسی کی خیر خائی نہیں کر سکتا، ہمدردی نہیں کر سکتا، کسی کا اچھا نہیں کر سکتا، تو کم از کم کسی کا برا بھی نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، برا نہ کرے. اور دوسرا ہے حقوق العباد میں سے جو واجب ہیں حقوق، جن کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ واجب ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. ان میں چند مثال کے طور پہ، اپنے گھر والوں کو، ان کو کھانا کھلانا، ان کے اوپر چھت ہو، اور ان کے لباس کا، اور ان کے اخراجات اور نفقہ، یہ واجب ہے باپ پر کہ وہ اپنے گھر والی کا، اہل خانے کا خرچے کا انتظام کرے، بندوبست کرے. یہاں تک فرمایا، اللہ حفاظت فرمائے، ویسے تو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا کسی کے سامنے، ہاتھ پھیلانا، نیچے والا ہاتھ اچھا نہیں ہے، مانگنا اچھا نہیں ہے. مگر اس صورت میں کہ ایک انسان، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو کھلانے کے لیے وہ جا کر لوگوں سے مانگ سکتا ہے. ویسے تو مانگنا منع ہے اور مانگنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے جو مانگنا شروع کر دیتا وہ ہمیشہ مانگتا ہے. مگر اگر ایسا اس کے اوپر ایسا آ جائے، وقت آ جائے، اللہ نہ کرے کہ بچے گھر میں بیٹھے بھوکے ہیں اور ان کو کھلانا ہے، تو وہ جا کر مانگ سکتا ہے کسی سے، ایسے طریقے سے، ایسے نہیں کہ سڑکوں میں جا کر بھیک مانگے، کسی سے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر والوں کا، ایسے بچوں کا مسئلہ ہے. اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مخلص ہیں، اور جو لوگ دھوکہ نہیں کر رہے، مال جمع نہیں کر رہے، ان کو ضرورت ہے. اسی طرح والدین کے حقوق ہیں، واجب ہے. اسی طرح جب شادی کی جائے تو مہر کا ادا کرنا واجب ہے. یہ وہ واجبات اور فرائض ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو بہت گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی سے کوئی چیز خریدی ہے تو خرید کر اس کو پیسے ادا کرنا، اگر تو تھوڑا بہت سودا روزانہ لیتا ہے انسان، گاہک ہے، اور جو بیچنے والا ہے، تاجر ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، دکاندار ہے، تو ایک دو پاؤنڈ کا حساب ہے کہ چلو اس کو لکھ لو. ویسے ہر چیز جو قرضہ لی جائے، ادھار لی جائے، اس کو لکھنا ضروری ہے، الا کہ تھوڑے سے پیسے ہوں، چند پاؤنڈ ہو، تو ان کو لکھنا ضروری نہیں ہے، مگر ادا کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی نے کسی دکاندار سے کوئی سامان لیا، کوئی گروسری لی، اور پھر اس کا ایک پاؤنڈ باقی ہے، یہ نہ سمجھے کہ ایک پاؤنڈ ہی تو ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو وہ جو کسی سے خریدا ہے مال سامان، اس کا جو قیمت ہے اس کو ادا کرنی پڑے گی، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی، اور اگلے کو پریشان نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا کہ ایسا ہو کہ جیسے تم نے اس پر احسان کیا ہے اس سے مال خرید کے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بہت بڑا مال ہو، کریڈٹ پہ ہو. اگر کسی سے خریداری کی ہے, بہت بڑا سامان لیا ہے, مال لیا ہے, اس نے آپ کو مہینہ مہلت دی ہے, دو مہینے دیے ہیں, اب اس کے بعد آپ نے نیت ہی کر لی کہ میں نے یہ واپس نہیں کرنے, میں نے اس کو ستانا ہے, تو یہ گناہگار ہے. ایک ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, اس کو بھول گیا تو چاہیے جو دکاندار ہے وہ اس کو معاف کر دے. ایک دو پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں, ہزاروں کی نہیں, کہ میں نے 20,000 پاؤنڈ لیے وہ بھول جائے, وہ تو لکھنا پڑتا ہے, وعدہ ہوتا ہے, تو اس سے چھوٹ نہیں ہے. کسی سے قرض لیا, اس کا واپس اس کو کرنا, وقت پہ واپس کرنا اس کا قرض. یہ جو ہمارے ایک رواج بن چکا ہے کہ کسی سے قرض لیا, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 پاؤنڈ قرض لیا, پھر اس کو ساری عمر پریشان کرنا, اور پھر اس کے بعد جب بھی وہ تمہارے پاس آئے واپس لینے کے لیے اپنے پیسے, اور اس کو ضرورت بھی ہو, سخت ضرورت ہو, اس کو فوراً ضرورت ہو اس پیسوں کی, اور آپ اس کو آگے سے یہ کہہ دیں کہ میں کون سا بھاگ رہا ہوں, میں کون سا بھاگ رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں ادھر ہی ہوں, دے دوں گا, تو یہ گناہگار ہوگا, مسلسل کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوگا. جتنی دیر تک وہ اپنا قرضہ ادا نہیں کرے گا, جان بوجھ کر قصدن پریشان کرے گا, اس وقت تک وہ مسلسل رات اور دن میں گناہ میں ہوگا. اس کی عبادت, اس کی تسبیحات کسی کام کی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کو پہنچانے والی اس کی عبادات. یہ سوچنا کہ میں دے دوں گا 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد, ایسے لوگ ہیں 50 سال سے کسی کا قرضہ دینا ہے اور ابھی تک نہیں دیا, 50 سال ہو گئے ہیں اور آج تک وہ ان کی یہی رٹ ہے. اللہ حفاظت کرے, اللہ ان کو ہدایت دے, آج بھی ان کی یہی رٹ ہے, کہاں ہم بھاگ رہے ہیں, دے دیں گے, حتیٰ کہ اب ان کی یہ ہے سٹیٹمنٹ کہ نہیں دیتا کیا کر لو گے. اب یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا, تو یہ ہے واجب حقوق, یہ واجب ہے ادا کرنا, اپنا قرض واپس کرنا. اور کچھ ایسے لوگ حضرات ہیں بےچارے, وہ کہتے ہیں ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں یہ قرض واپس کرے گا, تو ہم آیا کہ اس پہ زکات دیں یا نہ دیں, کیا کرنا چاہیے, معاف کر دیں, اتنے پریشان اور تنگ ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ قرض کا اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس پہ منحصر ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہ مجھے رقم چاہیے کیونکہ میں نے اپنی بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. اتنی ان کو پریشانی ہوتی ہے, پہلے تو ان کا یہ اپنا بھی کچھ قصور ہے کہ انہوں نے اتنا قرضہ دیا ہی کیوں ہے, اب دے دیا, اب کل کو ان کی کوئی پریشانی ہے, گھر کا کوئی مسئلہ ہے, حتیٰ کہ جنازے کے لیے کوئی گھر میں فوت ہو گیا, 3,000, 4,000, 5,000 پاؤنڈ اس کو چاہیے, وہ پھر بھی قرضہ نہیں ادا کر رہا. گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے, پیسے نہیں ہے اس کو نکاح کرنے کے, اور ویسے بھی آج کل کے زمانے کے اندر نکاح کو مشکل ہی بہت زیادہ کر دیا ہے, اتنا پریشان کر دیا ہے کہ نکاح نہیں کوئی مصیبت ہے. اب یہ قرضہ اس کو چاہیے واپس, مگر وہ ادا نہیں کر رہا, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرا ہے اخلاق, حقوق العباد میں سے ہے اخلاق, یہ تیسرا حصہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نفلی ہیں مگر ان میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں, جو سنت ہے, اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, کر لیں تو ان کا اجر عظیم ہے, اللہ پاک اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی کہ اتباع کرنے والا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا اتباع کرنے والا ہوگا, اور کل قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اخلاق کے 6 حقوق ہیں انسان کے, مختصر اخلاق میں سے ہے 6 چیزیں. جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے تیمارداری کے لیے چلے جائیں. کہتے ہیں جو آدمی کسی کی تیمارداری کے لیے, اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے لیے بہت مبارک ہے یہ. 70,000 فرشتے اگر وہ شام کو جائے تیمارداری کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں صبح تک, اور اگر وہ صبح جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جو جا کر کسی کی عیادت کر لے. تو یہ اخلاق ہے کہ اگر میرا کوئی بھائی کوئی بھی ہے, میرا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے, اس کی بیمار پرسی جا کر کرنا, تیمارداری کرنا, عیادت کرنا, جا کر پتہ کرنا گھر میں ہسپتال میں کہ وہ زندہ ہے, مر گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. کوئی عورت ہو, بوڑھی عورت ہے جس کو ہم آنٹی کہتے ہوں, اس کا جا کر پتہ کرنا, گھر میں جا کر پتہ کرنا وہ ہے نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تیمارداری میں آتی ہیں اور یہ اخلاق میں سے ہیں. دوسرا, اور فرمایا کہ جب تیمارداری کے لیے جاؤ تو اس کے بیمار کے مریض کے پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور اس کے لیے دعا کرو. اسأل اللہ العظیم, اسأل اللہ رب العرش العظیم, اللہ یشفیق, اس کے لیے دعا کرو اس کے پیشانی پر. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں, مختصر یہ دعا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو اللہ یشفیق, اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے. اور اس کو اچھے الفاظ سے اس کو ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے, نہ کہ اس کو پریشان کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ایسی باتیں بتانا کہ لوگ فلانا فوت ہو گیا, فلانا مر گیا, وہ سمجھے گا کہ یہ سمجھے گی کہ میں بھی مر جاؤں گی, میں بھی مر جاؤں گا, بلکہ ہمت دینا, حوصلہ کرنا, حوصلہ دینا. دوسرا اخلاق میں سے ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونا, اپنے بھائی کے, اپنے بہن کی نماز جنازہ میں شریک ہونا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اس کو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے, اور جو آدمی جنازے کے ساتھ پھر اس کے تدفین تک, قبرستان تک جاتا ہے, دفنانے میں بھی وہ شرکت کرتا ہے, تو اس کو دو قرات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایک قرات, جس کا مفہوم ہے احد پہاڑ کے جتنا, اس کا ثواب ہے جتنا احد پہاڑ ہے. تو جنازے میں شرکت کرنا. تیسرا, اگر کوئی انسان, کوئی آپ کا بھائی آپ کی دعوت کرے, آپ مدعو ہیں, آپ کو دعوت میں بلایا گیا ہے, تو اس کے دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے, انکار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کی بڑی وعید ہے کہ انکار کر دینا بلا وجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ سے, یعنی کہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, آپ کو کسی نے بلایا اس کی دعوت پہ جائیں. اور نمبر چار, کہ کوئی انسان آپ کو کہے کہ بھائی میرے پاس ہمت نہیں ہے, میرے پاس طاقت نہیں ہے, میں فلانی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں یا میرا فلانا کام ہے, تو اس کی مدد کرنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے. فرمایا کہ جو آدمی کسی کی مدد میں لگ جاتا ہے, جب تک اس کی مدد میں اور اس کی خیر خائی میں, دعا میں لگتا ہے, اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں, اور اس کے سارے دنیا کے بھی اور آخرت کے کام اللہ پاک فرما دیتے ہیں جو لوگوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے. ڈھونڈتا ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے, کوئی میری پڑوسن ہے, پڑوسی ہے, کوئی بوڑھی عورت ہے, بوڑھا ہے, اس کی کوئی شاپنگ ہے, کوئی سامان لے کر آنا ہے, کھانے پینے کا لے کر آنا ہے, میں ان کی مدد کر سکوں, یا کسی کو ہسپتال لے جانا ہے, کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, کسی کو کہیں باہر لے کر جانا ہے, یہ ساری اس میں سے اخلاق میں سے ہیں. اور فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے اس کا جواب ضرور دو, السلام علیکم تمہیں کہے تم اس کا جواب یا وعلیکم السلام کہو, یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو. اور فرمایا کہ کسی کے موجودگی میں یا عدم موجودگی میں, کوئی آپ کے سامنے آپ کا بھائی بیٹھا ہے مومن مسلمان, یا وہ وہاں نہیں ہے, آپ کے سامنے نہیں ہے, یعنی آپ کی موجودگی میں نہیں ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنے باہر ہے, یعنی آپ کے سامنے نہیں ہے, دونوں صورتوں میں اس کی بھلائی چاہنا اور خیر خواہی چاہنا. یہ نہیں کہ جب تک وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے رہیں اور اس کے لیے بھلائی چاہیں اور لوگوں سے بھی کہیں اچھا انسان ہے, اور جب وہ آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, آنکھوں سے دور ہو جائے, غائب ہو جائے, پھر اس کی برائیاں اور نکتہ چینی شروع کر دینی, اور پھر منصوبے بنانے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو ڈاؤن کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے. تو اخلاق یہ ہے کہ منہ پر بھی وہی اور پیچھے بھی وہی، آپ کے موجودگی میں ہو یا نہ ہو، ہر وقت اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اگر کوئی چینک مار دے وہ الحمدللہ کہے، آپ اس کا جواب دیں گے یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اور وہ ہیں سب سے بہترین خیر الناس. تو یہ تو ہو گئے چھ حقوق یعنی اخلاق مختصر جو بیان کیے. ویسے تو بہت زیادہ ہے، اس کا باب لمبا ہے. یعنی جو عام روزانہ ہمیں چیزیں جو سامنے آتی ہیں، جیسے جنازہ ہے اور دعوت ہوتی ہے، یا کوئی کسی نے چھینک مار دی، یا کوئی کسی نے آپ سے سلام لے لیا، ویسے تو حقوق بہت زیادہ ہیں. فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، ہر وقت لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے. حدیث پاک جو میں نے شروع میں بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مفلس کون ہے، مل مفلس کون ہے، مفلس یعنی غریب، تم کس کو جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس لا درہم ولا متاع، اس کے پاس نہ درہم ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ کوئی مال ہے، ہم اس کو جانتے کہ وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ ہے جس کے پاس ڈھیر ساری نمازیں، زکوٰۃ، جس کا مفہوم حدیث پاک کا کہ زکوٰۃ اور صیام اور صلاۃ اس کے پاس ہے، ساری عبادات اس نے کی ہے، مگر کل قیامت کے دن اس کے پاس ڈھیر ساری لوگ آئیں گے قطار بنا کر کہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا، اس نے واپس نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے مجھے دنیا میں یہ کہا تھا کہ چلے جاؤ میں تمہیں نہیں دیتا، کیا کر لوگے، اور میں کہیں بھاگ نہیں رہا، اس نے مجھے ستایا، میری بیٹی کا نکاح تھا، میرے گھر میں جنازہ ہو گیا تھا، مجھے گھر میں ضرورت تھی، مجھے سخت ضرورت تھی، مگر اس نے میرا قرضہ واپس نہیں کیا، میں ہی پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو دیا ہی کیوں قرضہ، مگر اس نے مجھے ساری عمر پریشان کیا، حتیٰ کہ میں مر گیا، آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یا اللہ اس نے میرا قرضہ نہیں واپس کیا. فرمایا جائے گا کہ اب اس کی نمازیں لو، حتیٰ کہ فرمایا کسی بزرگ نے کہ ایک درہم، ایک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہہ لیں ایک پاؤنڈ کے برابر، علماء فرماتے ہیں کہ 600 نمازیں اس سے لے لی جائیں گی ایک پاؤنڈ کے مقابلے میں. یعنی یہ کرنسی ہوگی، یہ فورن کرنسی یعنی آخرت کی کرنسی ہوگی، کہ جس نے کسی کا حق مارا ہے ایک پاؤنڈ، اس سے 600 نمازیں اسے لے لی جائیں گی. اب اندازہ لگائیں کہ 600 نمازیں کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں، اور ایک پاؤنڈ کی. پھر اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کی توہین کی ہے، حتیٰ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ دب جائے گا پہاڑ جیسے اس کے اوپر ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم کے اندر سب سے بدترین انسان کون ہوگا، بدترین جگہ پہ، بدترین. فرمایا جہنم کے سارے بدترینوں میں سے سب سے بدترین میں تمہیں بتاؤں. اب اس میں اندازہ ہم لگائیں کہ کون ہو سکتا ہے اتنا بدبخت، بدترین. فرمایا کہ جس سے لوگ بچتے ہوں اس کے شر کی وجہ سے، اس کو دیکھ کر لوگ اپنے راستے کو بدل لیں، اس کو دیکھ کر لوگ منہ موڑ کر ادھر ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، مجھ نو چھیڑنا تے چھٹے پونے، یا مجھ دی پونچھ نو چھیڑنا تے چھٹے پونے، وہ والا حساب. یعنی کہ اس کو اس کے ماتھے نہیں لگنا، اس کے سر نہیں لگنا، اس کے سامنے نہیں آنا، یہ کچھ نہ کچھ کہے گا ضرور، اس سے سارے پریشان ہو. فرمایا کہ یہ بدترین انسان ہے یہ انسان. فرمایا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں انسان کے کہ اس سے حبت، اس کے سارے اعمال حبت، تحبط اعمالکم، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں جن کی، وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ادھر نماز پڑھی ادھر وہ نماز ختم، ادھر حج کیا ادھر حج ختم، اللہ حفاظت فرمائے. یہ تو بہت سخت چیز ہے. اس میں سب سے بڑا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے زیادہ آواز کو بلند کرنا. اتنی بات ہے, اتنی تھوڑی سی بات ہلکی لگتی ہے. صحابہ کو جب یہ بات پہنچی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو, یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبطت, سارے کے سارے تمہارے اعمال زندگی کے ضائع ہو جائیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی آہستہ بولتے تھے, حتیٰ کہ ان کو آواز ہی نہیں آتی تھی, کسی کو کان ساتھ لگا کر سننا پڑتا تھا, اتنا آہستہ بولتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیونکہ ان کو فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اپنی آواز کو مت بلند کرو, اور یہ حکم قیامت تک رہے گا. آج بھی جو روزہ مبارک پہ جائیں, ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے, روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر فون پہ باتیں کر رہے ہیں, ملتان فون پہ باتیں کر رہے ہیں, دلی میں روزہ سامنے ہے, اصحاب صفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ہے یہاں بھی, وہی اب وہی چیز ہے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. روزہ مبارک سب سے پوری دنیا میں عرش تک سب سے زیادہ معظم, محترم, مکرم, مقدس جگہ ہے, جہاں پہ انسان کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. اور پھر اب یہ آواز کیا تھی, اس میں کیا ہے, توہین ہے, توہین رسالت ہے, توہین ہے, گستاخی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سبق ہے کہ کسی بھی اللہ کے بندے, اللہ کے ولی کے سامنے بھی آواز کو بلند نہ کرو. اصل یہ قیامت تک کے لیے ہے, سب کے لیے, ایک نہیں کہ صرف وہی, وہ تو خیر کفر تک انسان کو لے جائے گا, مگر اپنے والدین کے سامنے آواز بلند نہ کرو, کسی آدمی کے سامنے آواز ایسے بلند نہ کرو, اپنی آواز کو پست رکھو. اس کے اندر دائرے کے اندر آتا ہے کہ ڈس ریسپیکٹ فل ہونا, بے ادبی کرنا, بے احترامی کرنا کسی کی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا, ساری عمر کی کیا سیکھا آپ نے, اس کا کیا خلاصہ کیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے پیر کے پاس گیا, ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیں. یہ ہمیشہ عادت ہوتی تھی کہ اپنے شیخ کے پاس جانا, ان سے نصیحت لینا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا خلاصہ ہے, ساری زندگی کی جو محنت ہے کہ ہر وقت انسان گناہوں سے بچا رہے, یہ محنت ہے, ایک راستہ ہے جس پہ انسان مرتے دم تک محنت کرتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, اللہ سے, اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے, گناہوں سے بچتا رہتا ہے, تو یہ ایک سفر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ جانو, اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے بہتر نہ جانو, اور کسی کو اپنے سے حقیر اور کم تر نہ کبھی جانو. اور فرمایا کہ حدیث پاک بہت زیادہ ہیں, ان کا جلدی جلدی میں آپ کو بیان کر دوں گا برکت کے لیے, کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں, سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو امامہ بحلی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن ایسے انسان ہوں گے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہوں گے, اور غیبت یا کہنے کے حسد, یعنی جو گناہ ہے غیبت کرنا, کسی کے بارے میں باتیں کرنا, چغلی کرنا, چغل خور, حاسدین, نفرت رکھنا, ان سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث میں سوری کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ انسان کے سارے, یاکل الحسنات, کھا جاتا ہے انسان کی ساری نیکیوں کو, کما تاکل النار الحطب او قال العشب, جیسے ایک لکڑ ہوتی ہے, بہت خشک لکڑی ہوتی ہے, اس کو جیسے آگ ختم کر دیتی ہے,
जला देती है, ऐसे इंसान जो हसद करता है, चुगलखोर है, गीबतें करता है, उसके सारे हसनात ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। आखिरी बात कि अगर हमने किसी से, जो तौबा की बात हो रही है, हुकूक इक़बाल की बात हो रही है, हुकूक अल्लाह तो हो गया, हुकूक के बाद के आज मजमून था, कर्जे के बारे में मजमून था और दीगर, अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है, उस पर लाजम है, वाजिब है कि अब उसका जाकर कर्ज अदा करे, उसका अगर एक पौंड देना है वो भी जाकर उसको अदा करे, और अगर किसी को गाली निकाली है, किसी की गीबत की है, अगर किसी की गीबत की है उसके मुंह पर जाकर उसे माफी मांगना भी जरूरी है, उसके घर जाना, अहले खाना के साथ अच्छा बर्ताव करना, अगर वो इंसान दुनिया से चल गया, मर चुका है, उनको जाकर उनके अहले खाना को, उसके घर वालों को उनकी रकम अदा करनी और फिर उसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी, हत्ता कि उसके लिए फिर दुआ करते रहना अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना, उनकी कब्र पर भी जाकर दुआ करना, इतना अहम है हुकूकुल इबाद। यानी कि चलो हो गया, बात ख़त्म होगी, वो मर गया, अपनी कब्रों में चल गए, नहीं, पीछे जाना, उसके घर में जाना, पता करना, मैंने ये पैसे अदा करने थे, मैंने ऐसे किया था, मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी, डरते रहना, जाना, उसके घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना, अगर किसी का बाप फौत हो गया, उसके बाप के जो उसके दोस्त थे उनके साथ अच्छा शुरू करना और उनका भला करना और पता करना, वो बीमार हो, और फिर उनके लिए जो फौत हो चुके उनके लिए दुआ करते रहना रोजाना के अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। वो मैं अली नल बलाग सुन्नत अदा कर लूँ।
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العبد لا يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن عملها، فيقول: يا رب، من أين لي هذا؟ فيقول: هذا بمغتابك الناس وأنت لا تشعر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.
فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاتي وصيام بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر صفوا قدر رسول الله من ملك الكرة وجاء أبني
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.